بسم الله الرحمن الرحيم. ذرا یہ حدیث کھولیے 2065 رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت. کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے غلے میں سے خرچ کرے اور فساد کی اس کی نیت نہ ہو تو اس کے لیے ثواب ہے جو اس نے خرچ کیا اس کا. غیر مفسدت کا مطلب ہو چکا تھا اور اس کے شوہر کو ثواب ملے گا اس کی کمائی کا اور خازن کو بھی اسی قدر ثواب ملے گا. تو انعام الباری کے اندر اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ حفاظت کرنے کا، محفوظ رکھنے کا. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے کتاب الزکات میں بھی یہ روایت موجود ہے بخاری میں، وہاں ولی الخازنی مثل ذالک کا مطلب حضرت نے لکھا ہے، مینیجر، خازن کے معنی مینیجر، سیکرٹری، ذمہ دار، یعنی کسی آدمی کے دکان پر، کمپنی میں، فیکٹری میں، پیڑی میں مینیجر ہے، سیکرٹری ہے، ذمہ دار ہے اور وہ اس سے کام کرواتا ہے، تو اس کو بھی خرچ کے بقدر ہی ثواب ملے گا. بہت سی جگہوں پر یہ نظام ہوتا ہے کہ سیٹ صاحب بیٹھیں گے، چندے والوں کو پرچی بنا دیں گے کہ یہ چٹھی لے کر کے میرے مینیجر کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو اتنا چندہ دے دے گا، میرے سیکرٹری، میرے فلاں ذمہ دار کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو اتنا چندہ دے دے گا. تو وہ جو مینیجر ہے، ذمہ دار ہے، سیکرٹری ہے، وہ خوشی خوشی چندہ دے دے گا کہ بھائی ہمارے سیٹ کا آرڈر ہے اور میں چندہ دے دوں، تو اس کو بھی اسی طرح اجر ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. اسی لیے کہ یہ مینیجر، سیکرٹری، ذمہ دار، ان کی دنیا ایک مستقل دنیا ہوتی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب صدقہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بیوی یا مینیجر ایسے آڑے آتے ہیں کہ وہ صدقہ کرنے دیتے نہیں. تو اگر یہ مینیجر یا ذمہ دار یا سیکرٹری اپنے سیٹ کے آرڈر کے مطابق خوشی خوشی صدقہ کر دے گے تو وہ بھی اجر کے اندر شامل ہو جائیں گے. یہ تقریر حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب کی ہے، اور انعام الباری کے اندر ہے کہ محفوظ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ باب نمبر 28، باب ما قیل فی الصواب، تو صواب یہ فنکار کو کہتے ہیں، فن والا آدمی جو ڈھلائی کا فن جانتا ہو، اور اگر اس کو ضمے کے ساتھ سواگ پڑھیں گے تب جا کر کے یہ سائغن کی جمع قرار پائے گا کہ یہ سائغن کی جمع ہے، اور سواگ فن جاننے والا، اور سواگ سائق کی جمع ہے۔ اسی طرح باب نمبر 20 دیکھیے، باب بیل خلط من التمر، اب یہ خلط کا معاملہ عجیب و غریب ہے، یعنی کوئی چیز ملانے کا۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عیوب میں شمار کرا ہے، توفیق الحانی میں، یہ عیب میں سے، اور کیسے ایپ بنے گا وہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آدمی کچھ چیزوں کی ملاوٹ کرے تو ملاوٹ والی چیز معیوب ہو جاتی ہے، تو اگر مکسنگ اور ملاوٹ کر کے کوئی چیز بیچے تو بتا دینا چاہیے، لیکن دوسرے حضرات نے اس کو مداح اور تعریف کے طور پر بھی بیان کیا ہے کہ ملاوٹ والی چیز اچھی ہوتی ہے، تو دراصل اس کا تعلق عرف اور چیزوں کے اعتبار سے، بعض چیزیں آپس میں ملائی جائے تو اچھی سمجھی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں جو چوڑا ملتا ہے اس کے اندر آپ کہیں گے مکس چوڑا ہے، تو اس میں چوڑے والے کے یہاں جتنی آئٹم ہوتی ہے وہ تمام تھوڑی تھوڑی ملا کر کے چوڑا دیتا ہے، اس میں گانٹھیے بھی آئیں گے، ممرے بھی آئیں گے، اور مکئی کا چیوڑا بھی آئے گا، اور پنواں کا چیوڑا بھی آئے گا، اور یہ سب چیزیں مکسنگ ہوگی تو 9 بجے کی ریسیس میں مزہ بھی آئے گا کھانے میں۔ یہی حال ہے کہ آپ مٹھائی والے کے یہاں گئے، اس کو کہا کہ بھائی مکس بنا دو مجھے ایک باکس، تو ایک ٹکڑا دودھی کے حلوے کا، ایک ٹکڑا گاجر کے حلوے کا، ایک برفی کا، ایک جو ہے اندر کاجو کتری کا، ایک انجیر کا حلوہ، ایک اخروٹ کا پیس، سب مکس برفی بنا دے رہے تو بڑا لطف آ جاتا ہے کہ دوپہر میں مطبخ میں مرغوب کڑی کھچڑی کھائی اور اس کے بعد برفی کا باکس لے کے بیٹھے اور وہ بھی مکس ہوئے، تھوڑا ٹیسٹ یہ تھوڑا ٹیسٹ یہ، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور بعض چیزیں ملانے سے مایوب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کسائی کے یہاں چلے گئے، کسائی کو کہا کہ بھائی قیمے کا گوشت دے دیجیے، آج گھر کوفتے پکنے ہیں، تو اس نے قیمے کے گوشت کے اندر ساتھ میں انتڑیاں تھوڑی سی ملا دی، تھوڑا سا اس نے ہیپسا ملا دیا، تو آپ گھر پہنچیں گے تو جو آپ کو سننے ملے گا آپ ظاہر کریں گے۔ تو یہ خلطہ معیوب ہوتا ہے. اور آج کے زمانے کے اندر جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں چیزوں میں تو وہ تو واقعتاً معیوب بنا دیتی ہے چیز کو. بہت سی چیزوں میں ملاوٹیں اور وہ بھی نامناسب ملاوٹیں, صحت کے لیے ضرر رساں ملاوٹیں, تو معیوب چیز ہو جاتی ہے. تو اس کا مدار عرف, علاقے اور چیزوں کے اوپر ہے. جی ایک نواس نام کا آدمی تھا, یا نواس نام کا آدمی تھا. ہماری زبان میں بھی نواس کا لفظ استعمال ہوتا ہے رہائش گاہ کے لیے. تو کہ یہاں یہ نواس یا نواس نام کا آدمی تھا اور اس کے پاس خارش والا اونٹ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس نواس کے پاس تشریف لے گئے اور نواس کے پاس وہ اونٹ خریدا. نواس کے پاس نہیں, نواس کے شریک کے پاس وہ اونٹ خریدا, یعنی اس نواس کا کوئی پارٹنر بھی تھا. اور زیادہ وہ پارٹنر جس وقت پر وہاں دکان پر رہا ہوگا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے. اس وقت خود نواس موجود نہیں تھے, ان کا پارٹنر جو تھا وہ وہاں موجود تھا. فجاء الیہ, اس کے بعد نواس اپنے شریک کے پاس پہنچے. فجاء الیہ شریکہ, تو حضرت عبداللہ ابن عمر گئے نواس کی دکان پر اور ان کا شریک ملا, پارٹنر ملا, اس سے اونٹ خریدا. خرید کے حضرت عبداللہ ابن عمر روانہ ہو گئے. اس کے بعد نواس اپنی دکان پر اپنے شریک پارٹنر کے پاس پہنچے. تو وہ شریک کہنے لگا بعنا تلک الابل, وہ اونٹ تھا نا خارش والا, وہ بیچ دیا ہم نے. کیونکہ اس طرح کی چیز کوئی نکل جاوے تو بڑا خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے. تو وہ جو ہمارے پاس پیاس والا اونٹ, ہیم اونٹ جو تھا جو بکتا نہیں تھا پیاس کی بیماری والا, وہ بک گیا, نکل گیا. تو اس نے بہت اچھی طرح تذکرہ کیا. تو نواس پوچھنے لگے کس کو تو نے بیچا, یہ پیاس کے مرض والا اونٹ کس کو بیچا تو نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شیخ آئے تھے, ایسی ایسی شکل کے تھے, حلیہ بتلایا شریک نے. تو نواس کہنے لگے تیرا برا ہو وہ آنے والے شیخ اللہ پاک کی قسم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تھے، وہ جو بزرگ اونٹ خریدنے آئے تھے وہ تو جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، تو نے کہا ان کو بھیڑو ڈالا وہ اونٹ کے اندر، وہ اونٹ پیاس کی بیماری والا، وہ تو نے کہا ان کے گلے لگا دیا، ذرا سوچنا تو چاہیے، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو تو نے جو ہے دے دیا، فجاءہ تنواس فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچے، فقال آ کر کہنے لگے ان شریکی باعک ابلاً ہیماً، میرے پارٹنر نے آپ کو پیاس کی بیماری والا ایک اونٹ بیچ ڈالا، یعنی آپ اتنے اونچے درجے کے جلیل القدر صحابی ہے اس کو معلوم نہیں تھا، آپ کو ایک عام آدمی کی طرح سمجھ کر کے وہ پیاس کی بیماری والا اونٹ آپ کو بیچ دیا، اور آپ کو پتا بھی نہیں کہ یہ پیاس کی اونٹ والا پیاس کی بیماری والا اونٹ ہے، لہذا عیب ہے اس اونٹ میں، اور عیب کی وجہ سے آپ کو خیار عیب حاصل ہے، گویا نواس معاملات میں صاف آدمی تھا، اور ان کا شریک جو ہے اس نے ایسی صفائی معاملات کی ثبوت نہیں دیا، تو کہا حضرت وہ اس اونٹ میں عیب ہے اور آپ کو اس عیب کی وجہ سے خیار عیب حاصل ہے، آپ چاہے تو واپس فرما دیں، ان شریکی باعک ابلاً ہیماً، میرے پارٹنر نے آپ کو پیاس کی بیماری والا اونٹ بیچ ڈالا، ولم یعرف کا اس نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا آپ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اچھا خیار عیب کا مسئلہ کیسا ہے کہ اگر بائے عیب نہ بتلا گئے تو مشتری کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے کہ وہ مبی کو واپس کر دے اور سمن دے جائے، اگر وہ مشتری یوں کہے کہ میں عیب کے ساتھ اس کو رکھ لیتا ہوں، آپ سمن میں کچھ کمی کر دیجئے، یعنی اپنی جو بے ہوئی تھی وہ بے برقرار رکھو، لیکن عیب جو نکلا تو آپ سمن کم کر دو، یہ صحیح نہیں، چونکہ جو صفقہ میں گڑبڑی ہو جائے گی، پہلی مرتبہ میں جو قیمت طے ہوئی تھی وہ قیمت واپس کرنا ہو تو واپس کرو، اور اگر عیب کی وجہ سے نہ رکھنا ہو لوٹا دو، اور رکھنا ہو تو عیب کے ساتھ پورے سمن پر رکھو، ورنہ پوری مبی واپس کر دو، ہاں ایک مرتبہ خیال عیب کی وجہ سے واپس کر دے رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، پہلی بے پوری ہو گئی، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اثر نو عقد کرے، اور اس عقد کے اندر وہ یوں کہے کہ یہ عیب ہے اس لیے جو ہے سستے بھاؤ میں دے دو، تو اس کی گنجائش ہے، ولم یا عارف کا، اور حضرت آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس اونٹ کے اندر پیاس کی بیماری ہے، قال فاستقها، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بھائی تو تیرا اونٹ لے جا، تو بھائی لے جا تیرا اونٹ لے جا، بھیج دیا، فلما ذهب يستاقها، سو جب حضرت جب نواس اپنے اونٹ کو لے جانے لگے، قال حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا دعها، رہنے دو بھائی رہنے دو، چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو، ردینا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کے اوپر ہم راضی ہے۔ کیا مطلب راضی ہونے کا؟ لا عدوا۔ اب سمجھو لا عدوا کا مطلب۔ نمبر ایک، ایک مرتبہ بیع مکمل ہو گئی، ایجاب قبول ہو گیا، میں اونٹ لے کر کے آ گیا، اب بیع ختم کرنے میں تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ میں آیا تھا نواس تمہارے یہاں، تم نہیں ملے، تمہارے شریک کے ساتھ میں نے معاملہ کیا اور تمہارے شریک نے مجھے یہ پیاس کی بیماری والا اونٹ دے دیا، اور بے مکمل ہو گئی جاب قبول کے اوپر، اب بے ختم کرنے میں تم پر اور تمہارے شریک پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ رہنے دو اب یہ دوسرا مطلب لا عدوا کا۔ بیماری متعدی ہونا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس اونٹ کو پیاس کی بیماری ہے تو دوسرے اونٹ کو بھی پیاس کی بیماری لگ جائے گی، ایسا بیماری کا متعدی ہونا حضور کے فرمان کی وجہ سے میں مانتا نہیں ہوں۔ بیماری دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے۔ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی دریا دلی دکھلائی اور بڑی جو ہے محبت کا اس کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ جو استاد ہے، استاد الاستاد سفیان، ان کا امر سے سیما ثابت ہے، اس کی وہ صراحت کر رہے ہیں۔ جی ہتھیار کو بیچنا یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ اب ہتھیار کو بیچنے کی دو شکل ہے، ایک شکل ہے فتنے اور فساد کا زمانہ، جب مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں جنگ چل رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو، ایسے زمانے کے اندر ہتھیار بیچنا، اس کی ممانعت بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں فتنہ خانہ جنگی چل رہی ہو، اس زمانے میں اگر ہتھیار بیچو گے تو آپ جو ہے خریدار کو فتنے کے کام کے اندر مدد کرنے والے ہوں گے کہ ہتھیار بیچ کر کے آپ اس کو گویا ایک طرح کی مدد کر رہے ہیں، اسی لیے ایسی بیع نہیں ہونی چاہیے۔ وغیرہی جو لفظ ترجمۃ الباب میں آیا، اس کا مطلب ہے فتنے کے علاوہ کا زمانہ، یعنی امن سکون چین کا زمانہ، کہ اگر امن سکون چین کا زمانہ ہو، فتنے کا دور نہ ہو، تو ہتھیار کو بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک کاروبار ہیں، جیسے دوسرے کاروبار ہوتے ہیں۔ تو وغیرہ یعنی فتنے کا دور نہ ہو، امن سکون چین کا دور ہو، تو ایسے دور کے اندر اسلحہ بیچنا جائز ہے، ایک تجارت ہے۔ اب یہاں چند امور سمجھو۔ پہلا اہم مسئلہ، باغیوں کو اسلحہ بیچنا بالاتفاق جائز نہیں ہے، اس سے بغاوت میں اعانت ہوتی ہے۔ اہل بغاوت باغیوں کو ہتھیار بیچنا بالاتفاق جائز نہیں ہے، اس سے باغیوں کو بغاوت میں مدد ہوتی ہے۔ نمبر دو، ایام فتنہ میں بعض ائمہ کے نزدیک کسی کو بھی اسلحہ بیچنا ناجائز ہے، یعنی جو فتن ہیں باغی ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو فتن نہیں ہیں باغی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہتھیار بیچنا ایام فتنہ میں بعض ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، خطرات کی وجہ سے کہ بھائی تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی فتنوں میں نہیں ہے، بغاوت میں نہیں ہے، اس کو ہتھیار بیچ دو، لیکن وایا وایا پہنچ گیا تو باغیوں کو کون دیکھنے گیا۔ اسی لیے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایام فتنہ میں غیر باغی کو بھی ہتھیار مت بیچو، احتیاط اسی میں ہے۔ نمبر تین، جو جماعت حق پر ہے اور ان کا حق پر ہونا ظاہر ہے، ان کو فتنے کے زمانے میں بھی اسلحہ بیچنا جائز ہے۔ وہ حق میں مدد ہوگی، حق کا تعاون ہوگا۔ نمبر چار، اہل باطل کو یعنی جن کا باطل پر ہونا ظاہر ہے ان کو بالکل نہ بیچے، اس لیے کہ اہل باطل کو اسلحہ بیچو گے تو باطل کی مدد ہو جائے گی، اور قرآن نے قانون بیان کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسی لیے اہل باطل کو تو آپ بالکل نہ بیچیں۔ پانچواں ایک مسئلہ سمجھو، جہاں مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے لیکن کون حق پر کون باطل پر یہ ظاہر ہی نہ ہو سکے، پتہ ہی نہ چل سکے، تو کسی فریق کو ہتھیار مت بیچو۔ کون حق پر کون باطل پر ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو کسی کو اسلحہ مت بیچو۔ نمبر چھ، ایام فتنہ میں جس آدمی کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ یہ آدمی فتنے میں اسلحہ کو استعمال نہیں کرے گا، صرف خود کے تحفظ کے لیے اسلحہ رکھتا ہے، یہ اپنے اوپر آنے والے حالات کا دفاع کرنے کے لیے اسلحہ رکھتا ہے، تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ ایام فتنہ میں کچھ حضرات نیوٹرل مائنڈ ہوتے ہیں، کسی کی حمایت نہیں کرنی، لیکن وہ ہتھیار کیوں رکھ رہے ہیں؟ ارے بھائی کبھی میرے اوپر حملہ ہو گیا تو، اس لیے میں رکھوں دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے. تو ایسے آدمی کو اسلحہ بیچنا جائز ہے. ساتواں مسئلہ سمجھو، ایام حرب میں بے ایمانوں کو، اہل کفر کو اسلحہ بالکل نہ بیچے. اور ایام حرب نہ ہو، کشمکش کے حالات نہ ہو، اور کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو اس طرح اہل حرب کو، بے ایمانوں کو اسلحہ بیچنا جائز ہے. ایک عام کاروبار کی طرح، ایک عام بزنس کی طرح جائز ہے، جبکہ حرب کے ایام نہیں ہے اور کوئی اور اندیشہ نہیں ہے، تو گنجائش ہے، عام کاروبار کی طرح بیچو. وکریہ عمران بن حسین بیعہ فی الفتنہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فتنے کے ایام میں اسلحہ کی بیع کو ناپسند فرمایا. یہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور اندازہ ایسا ہی ہے کہ یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی اور سن کر امت کو پہنچا رہے ہیں. جی وکریہ عمران بن حسین بیعہ فی الفتنہ. اب اس کے بعد باقاعدہ ایک حدیث لا رہا ہے، یہ ابو محمد نافع بن عیاش الاقرع، جو حضرت ابو قتادہ حارث ابن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، قال ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حنین والے سال غزوے کے اندر نکلے. فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے اندر شوال ذی القعدہ میں یہ حنین کی جنگ ہوئی تھی. فاعطاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو ایک زیرہ عنایت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو ایک زیرہ عطا فرمائی، یعنی غنیمت کا مال جو تقسیم وغیرہ ہوا، تو حضرت ابو قتادہ کیا کہتے ہیں، میں نے وہ زیرہ بیچ ڈالی، اور زیرہ بیچنے کے بعد جو مجھے سمن ملا، تو اس سمن سے میں نے ایک باغ خرید لیا. اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمتی وہ زیرہ ہوگی کہ اس سے ایک بستان خرید لیا انہوں نے. فی بنی سلیمہ قبیلے بنو سلیمہ کے علاقے کے اندر کہ میں نے وہ زیرہ بیچی اور بیچ کر کے جو ہے میں نے ایک باغ خرید لیا. فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ فَأَصَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ, اسلام قبول کرنے کے بعد یہی سب سے پہلا مال ہے جو میں نے جمع کیا, حاصل کیا, یعنی میرے حصے میں جو دیرہ آئی زیرہ وہ بیچ کر کے جو میں نے بستان خریدا, یہ میرا ایمان لانے کے بعد پہلا مال تھا جو میں نے حاصل کیا. اب یہاں ترجمۃ الباب سے مناسبت کیسے ہوگی؟ نمبر ایک, جو دوسرا جز ہے ترجمۃ الباب کا, وغیرہا, کہ حضرت ابو قتادہ نے اپنے حصے میں آئی ہوئی زیرہ فتنے کے ایام کے علاوہ امن کے ایام کے اندر زیرہ بیچ ڈالے, اور زیرہ ایک جنگ کے ہتھیار کے کبیر کی چیز ہے. معلوم ہوا کہ ایام امن میں جب فتنہ نہ ہوئے اسلحے کی بیع جائز ہے. اس طرح اسلحے کی بیع کی جواز کے اوپر استدلال ہوا ہے. نمبر دو, بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جنگ کا تھا, پھر بھی حضرت ابو قتادہ نے وہ زیرہ بیچ ڈالی, تو کہا یہ زیرہ بیچی ایسے آدمی کو کہ جو اس زیرہ سے مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا, جس کو زیرہ بیچی اس کی طرف سے مسلمانوں کو کسی طرح کے ضرر نقصان کے لاحق ہونے کا اندیشہ اور خطرہ نہیں تھا, ایسے شخص کو انہوں نے یہ زیرہ بیچی. غرض یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمانے قتال میں, زمانے جنگ میں اسلحہ بیچ سکتے ہو ایسے آدمی کو جس سے جو ہے ضرر کا خطرہ نہ ہو, غرض فاسد میں استعمال کا خطرہ نہ ہو اس کو بیچ سکتے ہیں. اور یہ معاملہ ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا, اور حضور نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی, اس سے جو ہے تائید نبوی بھی شامل حال ہو گئی. جی عطار, عطر فروش, مس مشک, اس کی بیع کے جواز کو امام علی مقام ثابت کر دے. دیکھیے اردو اور عربی کا محاورہ الگ الگ ہے. اردو میں عطار کہتے ہیں دوا بیچنے والے, اور عربی میں عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو. یہ فرق ملحوظ رکھنا ہے. تو یہاں عربی والا عطار مراد ہے, یاد رکھنا, جو عطر بیچنے کا کام کرے. کیا یہ جائز ہے؟ مشک کی بے بھی جائز ہے. مشک جو ہے نا ہرن کی ناف میں جو گندگی جمع ہوتی ہے وہ مشک ہے. جیسے کہ ہم لوگ بھی کچھ دن نہ نہائے تو ناف میں سے میل نکلتا ہے, تو ہرن کی ناف میں بھی میل جمع ہو جاتا ہے, وہی میل مشک کہلاتا ہے. تو امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عطر اور مشک کا کاروبار عمدہ کاروبار ہے، اس کو کرنا جائز ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دراصل بعض حضرات کا خیال اس طرف گیا ہے کہ یہ جو مشک ہے وہ خون کا حصہ ہے، اس لیے کہ جو ہرن کا نافع ہوتا ہے اس کے اندر خون بھی ہوتا ہے، تو یہ مشک بھی خون کا حصہ ہے اور بیع خون کی ممنوع ہے، اس لیے مشک کی بیع بھی ممنوع ہے، یہ بعض لوگوں نے سمجھا، تو امام علی مقام ان کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ مشک جو ہے عام خون کا حصہ نہیں ہے، ان لوگوں کی تردید کر دی. تو یہ عطر فروشی، مشک فروشی جائز ہے، اچھا اور عمدہ کاروبار ہے. ہمارے ایک معزز استاد حضرت مولانا محمد غلام صاحب مرولوی رحمۃ اللہ علیہ عطر کا کاروبار کرتے تھے، تو کبھی کبھی طلبہ بھی ان کے یہاں عطر خریدنے جاتے تھے، تو ان کا تکیہ کلام تھا، میں نے کہا سبق میں بھی اور عام باتوں میں بھی، تو فرماتے تھے، میں نے کہا ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں ہاتھ خراب ہو یا کپڑے خراب ہو، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس طرح کا کاروبار ہم کرتے ہیں. جی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ ابو بردہ جو ہے نا، حضرت ابو موسیٰ کے صاحب زادے، ان سے یہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دوست اور برا دوست اس کی مثال مشک والے کی اور بھٹی حداد کی بھٹی کی ہے، لوہار کی بھٹی کی ہے. ایک ہے مشک فروش، آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھو گے خوشبو نہ ملے گی آپ کو، اور اس کی دکان میں سے اگر کچھ آپ کو لگ گیا تو بھی خوشبو ہی لگے گی آپ کو. اور دوسرا، لوہاروں کے یہاں بھٹی ہوا کرتی ہے، اس میں لوہا گرم کر کے وہ تیز کرتے ہیں، موڑتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ بیٹھو گے تو بھٹی کی جلن کی بدبو، دھواں اور اس سے اڑنے والی راکھ آپ کے بدن اور کپڑے کو لگے گی. تو کا اچھے دوست کی مثال مشک فروش جیسی ہے، کہ اچھا دوست جو ہوگا اس کے پاکیزہ اخلاق تمہاری طرف منتقل ہوں گے، یا کم از کم اس کے اخلاق کی خوشبو تم کو ملے گی. دوست کے اچھے اخلاق کا اثر اچھا تم اپنے اندر پاؤ گے، اور اگر برا دوست ہوگا، برا ہم نشین ہوگا، تو برے اخلاق کی بدبو آپ کو ملے گی، آپ کے اندر بھی برے اخلاق منتقل ہوں گے، بری عادتیں آپ میں بھی منتقل ہوگی، اور نہ ہوئے تو کم سے کم اس کے برے اخلاق کی بدبو سونگھنے پڑے گی. لا يعدمك من صاحب المسكی، اور تو محروم نہیں رہے گا مشک والے سے، تو محروم نہیں رہے گا مشک والے سے، یا تو مشک والے کی دکان سے مشک خریدے گا، یا یہ کہ مشک والے کی خوشبو تو پائے گا۔ رہا لوہار کی بھٹی، وہ تیرے گھر کو جلائے گی یا تیرے کپڑے کو جلائے گی، یا اس میں سے بدبو تجھے ملے گی، بدبو تو پائے گا اس کے اندر سے۔ اب دیکھیے یہاں حدیث شریف کے اندر مشک والے کا تذکرہ ہے، تو اسی کو عطار کے ساتھ امام نے جوڑ دیا ہے، چونکہ مشک کے اندر بھی خوشبو اور عطر اور اس کے کاروبار میں بھی خوشبو، اس لیے دونوں کو جوڑ کر کے امام علی مقام نے اس روایت سے استدلال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب المسک، اس کا اطلاق مشک بیچنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور جس کے پاس مشک ہو یا لگا رکھی ہو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، دونوں کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک والے سے تشبیہ دی، اور اس حدیث شریف کا سبق اصل تو چیز ہے کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے اور غلط لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو ان کے اچھے عادات اخلاق تمہارے اندر منتقل ہوں گے، اس کے اچھے اخلاق کی خوشبو ملے گی، اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو برے اخلاق تمہارے اندر منتقل ہوں گے، ان کے برے اخلاق کی بدبو تمہیں ملے گی، اسی لیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہو بھائی، برے دوستوں کے ساتھ مت رہو۔ اب دیکھیے مشک بہت خوشبودار چیز، سونے کے بھاؤ پر تقریباً ہوتی ہے، اصلی مشک سونے کے بھاؤ کے ہوتا ہے، ایک رائی کے دانے جتنی بھی اصلی مشک ہو ہے تو یہاں سب جگہ خوشبو خوشبو آ جائے گی۔ جی ذکر الحجام، یہ بھی ایک پیشہ ہے، حجام بھی ایک پیشہ ہے، کاروبار ہے یہ بھی ایک، البتہ یہ ہے کہ اس پیشے کو اختیار کرنا خلاف اولا معلوم ہوتا ہے، چونکہ اس میں ہر وقت آدمی گندگی میں لگا رہتا ہے، تو خون کی گندگی میں تلویس کی وجہ سے اس کے پیشے کو خلاف اولا لوگ سمجھتے ہیں، اور اسی خون کی تلویس کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ ایک حدیث میں حجام کی آمدنی سے ممانعت فرمائی، تو حجام کی آمدنی سے جو ممانعت فرمائی ہے اس کی بنیادی وجہ ہر وقت خون کی تلویس ہے، کوئی عدم جواز کی بات نہیں ہے، اسی لیے کہ جواز خود ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور حضور نے اس کی اجرت عنایت فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کاروبار فی نفسی ہی جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں، تو جن روایتوں میں اس کی ممانعت آئی اس کو ہم خلاف اولا پر محمول کر سکتے ہیں کہ یہ کاروبار بہتر کاروبار نہیں ہے، باقی فی نفس ہی جائز ہے۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ پہلے حضور نے اس کی کمائی کی ممانعت فرمائی، بعد میں وہ جو ہے منسوخ ہو گیا، اور یہ روایت جو یہاں باب میں لا رہے ہیں یہ اس کی کمائی کے جواز کی دلیل ہے۔ تو ممانعت والی روایت منسوخ اور یہ روایت نسخ۔ اس کی ایک مثال لے لو، مثلا بیت الخلاء کی صفائی کرنا اور اس کے اوپر اجرت لینا، یہ فی ذات ہی کوئی ناجائز کاروبار نہیں ہے، صحیح کام ہے، لیکن چونکہ اس میں ہر وقت بدبو کا قرب رہتا ہے اسی لیے اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا، اس کو نامناسب سمجھا گیا، اسی وجہ سے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ابو طیبہ نے پچھنا لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ابو طیبہ جو تھے نا عبد معزون تھے۔ اب اس زمانے کے اندر لوگ غلاموں کو کمائی کا مکلف بھی کرتے تھے کہ چل تجھے روزانہ کما کے لا کے اتنے پیسے جمع کرانے ہیں، کسی غلام کو 10 درہم، کسی غلام کو 5 درہم، جیسا جیسا مولا اور جیسا غلام کا ہنر، اس اعتبار سے غلام پر ایک مقدار متعین کی جاتی تھی۔ آقا کہتے تھے کہ بھائی تجھے اتنا کما کے لا کے مجھے دینے کا۔ اب جو کمائی کی مقدار متعین کی گئی اس کو عربی میں خراج کہتے ہیں، خراج یعنی غلام روزانہ اتنا کما کے یا ماہانہ اتنا کما کے اپنے مالک کو جمع کرا دے، وہ خراج کہلاتا ہے۔ تو یہ ابو طیبہ جو تھے یہ عبد معزون تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پچھنا لگایا۔ محیصہ ابن مسعود الانصاری کے یہ غلام تھے، محیصہ ابن مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ عبد معزون تھے۔ حضور نے پچھنا لگایا، بہت سی بیماریوں میں مفید ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سا کھجور دینے کا حکم دیا کہ اس نے کام کر دیا تو بطور اجرت ان کو ایک سا کھجور دے دی جائے۔ وَأَمَرَ أَهْلَهُ، اور جو ہے اس کے مولا کو حکم دیا، اَن يُخَفِّفُ مِنْ خَرَاجِهِ، کہ اس کی خراج کے اندر کچھ آسانی کر دے وے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل سلوک کیا، ایک تو ابو طیبہ نے حضور کو پچھنا لگایا تو اس کے بدلے میں ایک سا کھجور دی حضور نے، دوسرا سلوک کیا کیا اس کے جو مولا تھے انہوں نے ان کے اوپر خراج زیادہ رکھا تھا تو حضور نے سفارش فرمائی کہ بھائی ابو طیبہ کا خراج تھوڑا کم کرو، بیچارہ محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تم تھوڑے پیسے کم لو اس کے پاس۔ ایسی حضور نے تخفیف کرائی، آسانی کروائی۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل یہ پچھنے کے کاروبار کے جواز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پچھنا لگانے کا کام کر سکتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا اور جس نے حضور کو پچھنا لگایا تھا اس کو حضور نے اجرت بھی عطا فرمائی. اگر یہ کام حرام ہوتا تو حضور ہرگز اس کو اجرت عنایت نہ فرماتے. یہ بہت بڑی دلیل ہو گئی بھائی. کتنی صاف بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرما دی. اس لیے بھائی یہ حجامت کا کام جائز ہے. اب دیکھو عربی اور غیر عربی کا محاورہ یہاں بھی بدل گیا. عربی میں حجام کہتے ہیں پچھنا لگانے والے کو, خون فاسد نکال دے رہے اس کو. ہماری اردو میں گجراتی میں بال کاٹنے والے کو کہتے ہیں حجام. یہ محاورہ یہاں بھی بدل گیا. چلو ایسا کپڑا جس کو پہننا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مکروہ ہے, ایسے کپڑوں کی تجارت کا باب. جو کپڑا مرد اور عورت دونوں کے لیے پہننا مکروہ ہے ایسے کپڑوں کی تجارت کے بیان میں یہ باب ہے. ابھی عنوان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لو بھائی. پہلی بات تو لبس لفظ ہے, استعمال مراد ہے کہ جس چیز کو جس کپڑے کو استعمال کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے اس کی تجارت کے بیان میں یہ باب ہے. بہت سے کپڑے ایسے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے. بہت سے کپڑے ایسے ہیں کہ مرد کے لیے بھی استعمال مکروہ, عورت کے لیے بھی اس کا استعمال مکروہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے, چونکہ وہ مال تو ہے, وہ فی ذاتی ہی مال تو ہے, اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ بیع جائز ہے. صاحبین صاحبین اور جمہور کے یہاں اس طرح کے کپڑوں کی بے ناجائز ہے، تعاون علی المعصیت کی وجہ سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ فاعل مختار کا فعل متخلل ہے، فاعل مختار کا فعل متخلل ہے، اس لیے نفس بے کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو جو کپڑا مرد عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے، امام صاحب اس کی بے جائز کہتے ہیں، چونکہ وہ مال ہے، فاعل مختار کا فعل متخلل ہے، صاحبین اور جمہور کے یہاں بے جائز نہیں ہے، تعاون علی المعصیت کی بنیاد کے اوپر۔ اب یہاں دو چار اصولی باتیں سمجھ لو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کپڑے اور چیزیں، اس میں کوئی بھی جائز استعمال ممکن ہے، جس چیز کے اندر، جس کپڑے کے اندر کوئی بھی جائز استعمال ممکن ہو تو اس کی بے جائز ہے، چاہے وہ چیز عام طور سے ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو۔ تو جس چیز کے اندر جائز استعمال کسی طرح بھی ممکن ہو اس کی بے جائز، چاہے عام طور پر وہ چیز ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو۔ اس کی بہترین مثال ہے موبائل۔ عام طور پر لوگ فلم دیکھنے میں، غیر محرم عورت سے چیٹ کرنے میں، گانے میوزک سننے میں، غلط سیلفیاں لینے میں، بلیک میلنگ کرنے کے اندر، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کبیرہ میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جائز استعمال بھی تو ہے اس کے اندر، اس لیے اس کی بے جائز۔ تو ایک عام قانون کہ جس چیز کے اندر کوئی جائز استعمال ممکن ہو اس کی بے جائز ہے، چاہے وہ چیز عام طور سے ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو۔ ہو گیا ایک اصول۔ دوسری ایک بات سمجھو، آپ کو معلوم ہے کہ تصویر والا کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا، وہ جو حضرت عائشہ نے پردہ بنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ گدا بنا نہ دو اس کا، یعنی جب یہ تصویر والا کپڑا آ ہی گیا ہے اب تو اس کا آپ گدا بنا دو، اور کیا۔ گویا تصویر والا کپڑا اہانت کے مقام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تکریم کے مقام میں استعمال نہ کرے۔ اب مثلا قالین ہے، پاپوش ہے، پیر پوچھنے کی جگہ پگ نوچھنی ہے، اور چلنے کی قالین، تو ایسی جگہ کے اوپر اس تصویر والے کپڑے کو استعمال کر لے جب آ ہی گیا ہے تو۔ یہ تعظیم تکریم کا مقام نہیں ہے، جبکہ آ ہی گیا ہو تب۔ اس کے بعد سمجھو کہ اخباروں میں بھی بکثرت تصویر ہوتی ہے، تو انسان اخبار خریدتا کیوں ہے وہ دیکھتا ہے، خبروں کے لیے خریدتا ہے، تصویر تو ضمناً آتی ہے، مقصود خبر ہے۔ اسی لیے اخبار کی بے و فروخت، خرید و فروخت جائز ہے، لیکن کوئی آدمی اگر محض تصویر کی نیت سے اخبار خریدے تو گناہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ اخباروں میں چھپنے والی تصویریں، اور ہفتے میں ایک دن اس کے اندر فلم سٹی کی کارگزاریاں، خصوصی چار چھ اورات آتے ہیں تو اسی کو مد نظر رکھ کر کے اگر وہ اخبار خریدے گا تو گناہ ہو جائے گا، ورنہ خبر کی نیت سے خریدے گا جائز ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ڈبہ، اس کا باکس، اس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو ہمارا مقصود اندر کی چیز ہے نہ کہ وہ تصویر، اس لیے وہ بھی جائز ہے۔ بس اتنا احتیاط کرو کہ جب ایسا باکس یا ایسا ڈبہ خرید کے لاؤ تو فوراً اس کی تصویر کو ذرا مٹانے کی کوشش کر لو، اس کا منہ مٹا دو، کیونکہ ہم تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ مقصود بھی ذات ہے، وہ ہم خرید کر کے لائے ہیں۔ تو یہ باب اس چیز کی تجارت کے بیان میں ہے کہ مرد اور عورت کے لیے جس کا پہننا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس کے بیان میں یہ باب ہے۔